الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محترم مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ پیش خدمت ہے فیضان صحابہ و اہل بیت. سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا
ثانية اثنين إذ هما في
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة صدق الله العظيم.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آج خصوصی طور پر اس عظیم ہستی کا ذکر کرنا ہے کہ جن کی شان یہ ہے کہ جو افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا رتبہ کائنات میں آپ ہی کا ہے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکا. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جسے چاہے وہ اپنے فضل سے نوازے. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس شخصیت نے آنکھیں بند کر کے سب سے پہلے ایمان لے آیا، وہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بڑے لوگوں میں. اور یہی آپ کو افضل کرتی ہے یہ بات کہ حضور پر آپ کی آنکھیں ہی بند تھیں، ابتدا سے بند تھیں، ایمان لاتے ہی بند تھیں. اور ایمان لانے میں بھی آپ کا انداز عجیب و غریب تھا کہ کئی لوگوں نے معجزات اور دوسرے کئی چیزوں کے مطالبات بھی رکھے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت دی گئی اور قبول کر لی گئی. یہ انداز ہی آپ کا ایک نرالا تھا جس نے بارگاہ مصطفی میں آپ کو اعزازات سے نوازا تھا. مفتی شفیق صاحب، مزید کچھ آپ بتائیں گے آج ہم کس پہلو سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو سنیں گے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو ذات پاک ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف آپ کو حاصل ہوا.
جی،
پہلے مسلمان، پہلے مومن.
پہلے مومن
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان، مال، وقت، ہر اعتبار سے قربانیاں دینے والے،
بے شک.
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، آپ کی محبت میں یہ جو آپ کی رفاقت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ واقعی اپنی مثال آپ ہیں،
بے شک.
تو آپ کے علم کو دیکھیں، زہد و تقویٰ کو دیکھیں، آپ کی شجاعت ہو، آپ کی سخاوت ہو، اور آپ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملات ہوں،
جی،
یا دین متین کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد امت کو یکجا رکھنا، اور اس پر اتنوں کو ختم کرنا، کیونکہ ادھر وہ تو کئی منتظر تھے، اس انتظار میں تھے کہ نبی پاک علیہ السلام وصال فرمائیں اور اس کے بعد وہ فتنے اٹھیں. تو ایسے فتنوں کو دبا دینا اور ان کے آگے بالکل ایک ستون اور پلر کی طرح ہو کر کھڑے ہونا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ نے جو قربانیاں دیں، جو نظام آپ نے بنائے، اس میں بھی آپ اپنی مثال آپ ہیں.
بالکل.
تو شروع سے لے کر آخر تک گویا کہ یوں ہی ہم کہیں، بلکہ آپ بچے تھے جب آپ کے بصیرت میں یہ کہ آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، حالانکہ اس وقت
بھی شرک سے محفوظ رہے،
یعنی شرک سے محفوظ رہے، ٹھیک ہے. آپ کی سیرت میں یہ بھی ہے کہ آپ شراب سے بھی محفوظ رہے، یعنی یہ وہ ایسی آپ کے اندر صفات تھی کہ جو مسلمان ہونے سے پہلے ہی آپ کے اندر ایک اچھی طبیعتیں اور اچھی طبیعت والے جو اوصاف تھے وہ آپ کے اندر ماشاءاللہ پائے جاتے تھے. سردار بھی تھے، مکے کے سرداروں کے ساتھ بڑے آپ سمجھے جاتے تھے، تو جب
بہت بڑے بزنس مین تھے،
جی ہاں، اس حوالے سے تھے. تو آپ جب بچے تھے بالکل، تو آپ کے والد ابو قحافہ وہ آپ کو لے کر جب بت خانے پہنچے تو آپ نے کو کہا کہ جس طریقے سے سارے کرتے ہیں تم بھی کرو، یعنی اس کو پوجا کرو، اس کی بات کرو. تو آپ نے منع کیا، یعنی بالکل چھوٹے سے بچے ہیں. تو منع کا ایک انداز یہ، بلکہ آپ نے تو وہ سوال قائم کیا ہے کہ میں جو ہے وہ بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، میں مجھے کپڑے پہنا، میں یوں ہوں تو مجھے یوں کر، یعنی وہ اس سے کہا. وہ کیا بولتا، وہ تو
بے جان پتھر،
مجسمہ ہے، پتھر ہے، وہ کیا جواب دے گا. اتنے میں آپ نے پتھر اٹھایا اور مارا اس کو، اور کہا کہ اگر تو خود ہی خدا ہے تو پھر اپنی حفاظت آپ خود ہی کر لیں. اسے تو وہ ٹوٹ گیا، وہ تو آپ کے والد نے آپ کو تھپڑ مارا اور گھر لے کر آئے. ان کی والدہ سے کہا مل خیر سے کہ دیکھیں اس نے آج بچے نے کیا معاملہ کیا ہے. تو جب پورا واقعہ بیان کیا تو ان کے والدہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں, یہ جب پیدا ہوا تھا تو میں نے یہ بشارت سنی تھی کہ اے اللہ کی بندی تمہیں خوشخبری ہو, ایک آزاد بیٹے کی خوشخبری ہو جس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے اور وہ محمد کے صاحب اور رفیق ہوں گے.
سبحان اللہ.
تو یہ ایسے تھے جنہوں نے شروع سے ہی اس انداز سے جو ایک برائی اس وقت معاشرے کے اندر ایک عام تھی ان سے بھی آپ بالکل محفوظ رہے.
سبحان اللہ. اور مفتی صاحب یہاں پر یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ جس نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر اللہ پاک مکھی نہ بیٹھنے دے
جی,
کہ وہ گندگی پر بیٹھتی ہے, اور پھر ان کی ازواج مطہرات کو بھی پاک صاف رکھا گیا. آپ کی نسل پاک نورانی نور ہے, تو آپ کے دوست بھی پھر ایسے ہی ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے دوستوں میں سے تھے, اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کا حضور سے کوئی تعلق تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تقریباً 16 سال کی عمر سے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں دوستی رہی ہے. شروع سے ہی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے, اور 2 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ عمر میں چھوٹے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہیں, آپ کا خوف خدا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق رسول, لیکن آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے کامل مظہر تھے. آپ کی طبیعت کے اندر ایسا تھا کہ آپ ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود بخود اخذ کر لیتے تھے, لے لیتے تھے. یعنی جیسی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی وہ تو اپنی جگہ پر بے مثال و بے مثل ہے, لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک امتی ہونے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ خصلتیں پائی جاتی تھیں. اس کی ایک مثال میں یہ پیش کروں, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا, پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی غار حرا کے اندر, تو اس وحی کا ایک بوجھ تھا, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے اندر ثقل پایا جاتا ہے, ایک بوجھ پایا جاتا ہے. یعنی جب یہ نازل ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ہی ہوتی تھی کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ کی پیشانی پر تیزی کے ساتھ پسینہ بہرا ہوتا تھا, اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے تھے وہ بیٹھ جایا کرتی تھی, اتنا اس کا بوجھ ہوتا تھا, اور بہت سارے اس پر واقعات موجود ہیں. تو یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جسمانی اعضاء تھے, بشری جو کیفیت تھی, وہ اس پر کپکپاہٹ طاری ہوئی, اور گھر آپ تشریف لائے, حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھر والوں کو کہا کہ آپ جو ہے وہ کمبل مجھے اوڑا دیں, تو آپ کو کمبل اڑایا گیا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا کا سارا واقعہ بیان کیا اور خوف کا اظہار کیا, تو سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند خصلتیں بیان کی. آپ نے یوں فرمایا کہ کل ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا, لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا, اس لیے کہ انک لتصل الرحیم, آپ وہ ہیں کہ جو صلہ رحمی فرماتے ہیں, آپ وہ ہیں کہ جو حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں, آپ وہ ہیں کہ جو کما نہیں سکتے ان کو کما کما کر دیتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ چند خصوصیات حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی کہ یہ آپ کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے. بعینہ اسی طرح کا ایک معاملہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب کفار نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا, آپ اپنے گھر کے اندر فنائے مسجد بنا کر, مسجد بیت بنا کر اس میں عبادت کرتے تھے, تو کفار نے سخت تنگ کیا, تو آپ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. تو آپ جانے لگے تو کفار کا ایک سربراہ ابن دغینہ یہ ملا, تو اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, تو کہا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ پیش آئے, تو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اس نے وہی خصوصیات بیان کی جو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی تھی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں,
خصلتیں مشہور تھیں,
ہاں یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی تھیں کہ یہ کام آپ کرتے ہیں. تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور آپ کی سیرت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ جب صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا تھا اور اس میں جو شرائط رکھی گئی تھی وہ ایسی شرائط تھیں کہ جو مسلمانوں کو بظاہر اپنے خلاف نظر آ رہی تھیں کہ کافروں میں سے کوئی ایمان لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتا ہے تو مسلمانوں کو واپس کرنا ہے, اور مسلمان اگر کوئی نعوذ باللہ یہاں سے کوئی مکہ مکرمہ مرتد ہو کے چلا جائے بالفرض تو وہ واپس نہیں کریں گے. اس طرح کی شرائط کی بنیاد پر ایک عجیب محسوس ہو رہا تھا, اور بڑے بڑے صحابہ کرام حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جلال میں آئے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیا شرائط ہیں, لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل خاموش, جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے اوپر بالکل راضی, یعنی اس پہ کوئی بات نہیں. اس کی وجہ یہ بیان کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام باتوں کو اچھی طریقے سے جانتے تھے, تربیت کے اعلیٰ مظہر تھے, انہیں معلوم تھا کہ شرائط بظاہر ہمیں اپنے خلاف نظر آ رہی ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے اندر جو حکمت عملی ہے اس کا نتیجہ مسلمانوں کے حق کے اندر ہی نکلے گا,
اور بعد میں ہوا بھی
یہی. تو ان کی جو اعلیٰ ترین خصوصیات ہیں وہ یہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس تھے, اور اس کے اوپر ان سیرت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کی مکمل عمل کرنے والے, اور عمل میں کوئی تکلف نہیں تھا, خود بخود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر وہ عمل کیا کرتے تھے.
بالکل, اور یہ ساری تمہید جو آپ نے باندھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اوصاف کے بارے میں, تو اس سے جو آگے نتیجہ آپ نے بیان کیا وہ بڑا مزیدار ہے کہ جس طرح یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی تھی, جو اوصاف لوگ گنوا رہے ہیں, تو انہی اوصاف کے حامل پھر سیدنا صدیق اکبر بھی آپ کی عطا سے تربیت سے ہوئے.
بالکل, یعنی ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو دیکھیں ہر چیز بے مثال ہے, بے مثل ہے, وہ ویسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, لیکن امت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ تمام خصوصیات جو ہیں وہ
آپ نے
رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی.
سبحان اللہ, شہید کربلا نے جو قربانی دی, اپنے خاندان کو لٹوا دیا اسلام کی خاطر, تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں جو اسلام کی خاطر ہیں
یہ تو
ان کو کچھ چند جملوں میں بیان فرمائیں.
بالکل واضح, دو حدیثوں کے اندر واضح, ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس کا جو احسان تھا وہ میں نے ادا کر دیا سوائے صدیق اکبر کے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے وہ نفع نہیں دیا جو صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات خود ارشاد فرمائی کہ شکرہ واجب علی کل امتی, کہ صدیق اکبر کا شکر ادا کرنا میرے ہر امتی کے اوپر واجب.
اللہ,
ان کے جو احسانات ہیں اسلام کے اوپر اور جس طرح آپ نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں وہ ایسی ہیں کہ دوسرا کوئی دینے والا ہی نہیں ہے, تو اس بنیاد پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان کا شکر ادا کرنا, ان کا شکریہ ادا کرنا, ان کا احسان ماننا یہ ہر امتی کے اوپر واجب.
اور اچھا, جس طریقے سے ماشاءاللہ یہ بیان کیا نا مجھ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ عام مشہور اوصاف ہیں, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چونکہ رفاقت آپ نے اختیار کرنی تھی, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو پہلے سے ہی علماء کو معلوم تھی, پچھلی کتابوں میں گویا کہ جس کے تذکرے ہیں. اس کی مثال یہ کہ جیسے آپ سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ آپ جب یمن گئے تھے قافلے میں, ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ادھر اعلان نبوت کر دیا تھا, تو آپ یمن میں قافلے میں گئے تو وہاں ایک عالم سے ملاقات ہوئی, اور وہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو دیکھا, تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ تم جو ہے وہ میرا گمان ہے حرم سے آئے ہو. کہا بالکل میں حرم سے آؤں. کہا قریش سے تعلق ہے؟ کہا قریش سے تعلق. کہا تمیمی ہو؟ کہا بالکل تمیم بن مرہ, ان سے ہی. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر تمہارے اندر کچھ مجھے نشانی دیکھنی ہے, پہلے اپنے کپڑا پیٹ سے ہٹاؤ. انہوں نے کہا میں تو ہرگز نہیں ہٹاؤں گا, کیا نشانی آپ؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایک نشانی ہے تمہارے اندر. کہا نہیں پہلے یہ بتائیں وجہ کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی دنیا میں مبعوث ہوں گے وہ وہیں مکے میں ہوں گے, اور ان کی جو اتباع کرنے والا سب سے پہلا وہ شخص ہوگا نوجوان, اس کی جو نشانیاں ہیں جو علامتیں ہیں وہ میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں.
اللہ اللہ.
اور اس کی ایک علامت پوشیدہ مخفی ہے, باقی ساری چیزیں جو میں نے پوچھی وہ تو آپ نے بیان کر دی. وہ یہ کہ اس کے پیٹ میں ناف سے اوپر ایک تل ہوگا, میں وہ تل دیکھنا چاہتا ہوں.
اللہ,
یعنی باریک نشانی
کتابوں میں تھی.
اور انہوں نے پھر کپڑا اٹھایا اور وہ دیکھا تو وہ تل بھی موجود ہے.
اللہ اللہ.
انہوں نے ان کو کچھ نصیحتیں کر کے وہاں سے واپسی بھیجا کہ وہ آئیں ان کی ضرور مدد کریں، ان کے ساتھ ایمان لائیں، یہ ساری
وہ بھی کوئی عالم تھے پچھلی
جی ہاں پچھلی. پھر جب یہ واپسی آئے تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اعلان کر چکے تھے اور قریش بڑے 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 سردار جو ہیں وہ اس اضطراب میں تھے کہ اب کیا کیا جائے، تو کہا کہ ابو بکر کو آنے دو، وہ بھی چونکہ سردار ہیں جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کوئی لایا عمل تیار کریں گے. جیسے یہ مکے میں داخل ہوئے سارے ان کے پاس آ گئے کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے آپ کے پاس، تو آپ نے کہا تم ٹھہرو میں جاتا ہوں میں خود بات کرتا ہوں. یہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھے تو انہوں نے دروازہ کٹکھٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو جب انہوں نے بات چیت کی کہ آپ نے اعلان نبوت کیا اور پچھلے جو آبا و اجداد کے جو دین تھے ان کو جو ہے وہ ان کی تکذیب کی، ان کو کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، ختم کیا، کیا ایسا یہ؟ تو آپ نے پھر بیان کیا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہاری طرف مبعوث ہوا ہوں. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ بات میں کیسے مان لوں، یہ اس بات کی میں میرے لیے کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یمن کے اس بوڑھے کی دلیل کافی نہیں ہے،
اللہ اللہ اللہ
جو اس نے بتائی، بس یہ سننا تھا تو یہ
سبحان کیا گیا. بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ناظرین دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں تو پچھلی کتابوں میں بیان ہوئی، آپ کے ساتھیوں کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نشانیاں پچھلی کتابوں کے علماء جانتے تھے، اور بعض روایتوں میں یوں بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نشانیاں پچھلی کتابوں میں، مولا علی کی نشانیاں،
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اچھا جی، کئی صحابہ کے ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہو چکے ہیں،
اشارتاً ہوئے نا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت گاہ مکے میں، ہجرت مدینے میں، اور ان کی جو بادشاہت ہوگی، سلطنت ہوگی، وہ شام میں ہوگی. تو یہ علماء نے بیان فرمایا کہ یہ اشارہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
شام کے حوالے،
شام کے.
واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدری چینل کے ناظرین، فیضان صحابہ و اہل بیت سے ہم بھی حصہ پا رہے ہیں. مفتی شفیق صاحب، مفتی محمد حسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ماشاء اللہ ہماری خوش بختی رکن شورا مولانا عبد الحبیب اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. مولانا عمران مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں. کلام شامل نہیں کیا ہے، ایک نعت شریف کے چند اشعار عظیم بھائی انشاءاللہ سنائیں گے.
صلی اللہ علیہ رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. سویا ہوا نصیب جگا دی حضور، سویا
قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے آتے ہیں میں
بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کس طرح سے گزرتی تھی اور آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیسا والہانہ لگاؤ رکھتے تھے، اس کا اندازہ اگر ایک واقعے سے کرنا ہو تو وہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ غار ثور میں جو آپ نے نیکی کی اور جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی تھی، اس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ عبدالحبیب بھائی کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟
آپ نے جو غار ثور کی بات کی، دراصل یہ جو ہجرت مدینہ کا سفر ہے، یہ وہ تاریخی سفر ہے اور وہ عشق بھرا سفر ہے کہ جتنی بار پڑھے اور جتنی بار اس کے بارے میں سنے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان ہجرت کر رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی ہجرت کا یوں سمجھیے کہ اذن نہیں ملا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے مکہ پاک میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے کچھ اس طرح فرمایا کہ مجھے اب مدینہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بےتاب ہو کر عرض کی، کیا حضور میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی جب اجازت دی تو آپ زارو قطار رونے لگے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مجھے اس دن پتا چلا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے، یعنی ان کی خوشی میں آنسو بہ نکلے کہ نبی پاک مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اور اس پورے سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والہانہ انداز تھا، کیونکہ یہ بڑا ڈینجرس اس حوالے سے سفر تھا کہ دشمن پیچھے تھا، راستہ بھی وہ اختیار کیا گیا جو نارمل وے نہیں تھا، جس سے مکے اور مدینے قافلے جاتے تھے وہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا۔ الحمدللہ ایک بار ہم نے کوشش کی تھی کہ اسی راستے پر سفر کرتے ہوئے مدینہ شریف جائیں جو ہجرت کا راستہ تھا، اس کا
ایکسپیرینس
ہاں وہ ابھی تک ہمارا ایکسپیرینس باقی ہے۔ میں نے دو بار اس راستے پر سفر کرنے کی کوشش کی، کیونکہ تمنا یہ ہے کہ میں نے نوٹ کیا کہ یہ بہت خوبصورت کتاب ہے فیضان صدیق اکبر، تو اس کتاب میں پورا ہجرت کا نقشے کا میپ بھی موجود ہے، تو اس میں تقریباً 18 مقامات ہیں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا۔ ہم اب تک 7-8 مقام ڈھونڈ چکے ہیں، مزید تلاش ہے، ایسے لوگ ہم نے ہیں ہمارے کے جو تلاش کر رہے ہیں ایگزیکٹلی وہ جگہ ملے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر میں قیام کیا، کیونکہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بچپن سے سنتے آ رہے تھے، جب اس مقام پر جا کر اس کو سنا، جب اس مقام پر جا کر اس کو بیان کیا،
وہ مقام بھی دیکھا،
الحمدللہ اس مقام کو دیکھا، اور وہاں کچھ عربی بھی ہمیں ملے، ان عربیوں سے بھی میں نے پوچھا کہ بتائیے کیا مقام ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تھے۔ تو بہرحال غار ثور یہ وہ تاریخی واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا نرالا انداز تھا، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ ایک ساتھی ہے، ایک رفیق ہے، برابر عقل تو یہ کہتی ساتھ ساتھ چلے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سوال کیا کہ اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے، کہا حضور جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا تو میں چاہتا ہوں میں دائیں طرف آ جاؤں، پھر بائیں طرف کا خیال آتا ہے تو ادھر آ جاتا ہوں، پھر پیچھے آ جاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اس کا مضمون ہے کہ اے ابو بکر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اگر تم ہم پر کوئی حملہ ہو تو تم میرے اوپر اپنی جان قربان کر دو؟ تو کہتے یا رسول اللہ کی قسم میری یہی آرزو، میری جان ہتھیلی پر رکھ کر نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی نیت سے ساتھ چل رہے تھے۔ اب غار ثور جو گیا نہیں ہے نا، میں بھی جب تک چڑھا نہیں تھا تو اندازہ نہیں ہوا، لیکن اس جب پہلی بار اوپر گئے تو اندازہ ہوا کہ یہ کتنا دشوار گزار راستہ ہے، اب تو کچھ سیڑھیاں وغیرہ بھی بنا دی گئی ہیں، اب وہاں دشمن کا خوف بھی تھا، مگر اس غار تک نبی پاک کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے جانا، اور اس لیے کاندھوں پر سوار کرنا کہ کہیں پیارے آقا کے قدموں کو کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، نبی پاک کے پیر زخمی نہ ہو جائیں۔ صدیق اکبر لے کر اوپر تک جاتے ہیں، اب جب اوپر جاتے ہیں تو وہ غار واقعی بہت چھوٹا ہے، جب ہم اندر بیٹھے تو اندازہ ہوا کہ ان کی قسمت پر ہماری جانے قربان کہ کیسا قرب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ملا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے خود غار کے اندر جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ان نون جگہ تھی، پتا نہیں اندر کوئی سانپ ہو کوئی اور کیڑے وغیرہ ہوں، اندر جاتے ہیں اس کی صفائی کرتے ہیں، بہت سارے سوراخ ہیں، اپنی چادر کے ٹکڑے کر کر ان سوراخوں میں ڈالتے ہیں، ایک سوراخ پر پیر رکھتے ہیں اور آقا سے عرض کرتے ہیں حضور آپ تشریف لائیے، نبی پاک تشریف لاتے ہیں، تھکن کے عالم ہے، پیارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کے عشق کی آپ بات کر رہے تھے، یہاں پہ تھوڑا سا واقعہ بریک کر کے وہ صدیق اکبر کی جو خواہشیں ہیں کہ آج مجھے اور آپ کو پوچھے کہ بتاؤ زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے، آپ خود فرمایا کرتے کہ میری زندگی کی 3 سب سے بڑی تمنا ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ تمناؤں کا محور کیا ہے، آپ فرماتے ان نظر الیک و انفاق مال علیک و جلوس بین یدیک، فرماتے میری 3 تمنائیں ہیں، میں آقا کو دیکھتا رہوں، ان پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں،
اور نبی پاک کے قدموں میں موجود رہوں. آپ غور کیجئے اللہ نے اس عاشق صادق کی یہ تینوں تمنائیں کیسی پوری کی. ایک بار نہیں دو بار اپنا سب کچھ نبی پاک پر قربان کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا جس کا مضمون ہے کہ کسی اور کے مال نے مجھے وہ نفع نہیں دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا, اور میں سب کا صلہ دے چکا ہوں. صدیق اکبر کا صلہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عطا فرمائے. تو یہ وہ مال قربان کرنے والی خواہش. اچھا پھر دیکھتا رہوں, ویسے تو دیدار کرتے تھے جب پیارے آقا بیان فرماتے تو سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے علاوہ کوئی نظر بھر کر نہیں دیکھتا تھا. یہ دیکھنے کی سعادت تو ملی مگر جو غار ثور میں دیدار ہوا, اللہ اکبر. ذرا امیجن کرے, سوچے کہ کوئی شخص کسی کی گود میں ہو تو کیسا دیدار ہوا ہوگا. پیارے آقا کی آنکھیں کیسی دیکھی ہوں گی, ابرو کیسے دیکھے ہوں گے, گال مبارک کیسے دیکھے ہوں گے, داڑھی اقدس کا کتنا کلوز دیدار کیا ہوگا. ایک بہت خوبصورت جملہ کتاب میں لکھا کہ اس وقت جو صدیق اکبر عبادت کر رہے تھے کائنات میں کوئی اور وہ عبادت نہیں کر رہا تھا, وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے, اور تین دن تین راتیں اتنا قریب رہے. اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ جس جافشانی کے ساتھ جس قربانی کے ساتھ یہ سفر آگے ہوا, اور حضرت عمر کا وہ کال ہی کتنا شاندار ہے. کیا فرماتے عمر کی ساری نیکی ایک طرف اور غار ثور والی ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف, تو سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام, اور پھر بل جلوس بینا یدیک, نبی پاک کے سامنے حاضر رہوں, آپ کے قدموں میں حاضر رہوں. تو آج بھی روضہ رسول میں صبح قیامت تک صدیق اکبر نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں. زندگی میں تو ساتھ رہے, آج دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آقا کے ساتھ ہیں. اور وہ حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ ایک بار میرے آقا دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے, صحابہ اکرام کی جماعت پر تشریف لا, فرمایا دیکھ لو جس طرح آج آئے ہیں محشر کے دن بھی اسی طرح آئیں گے. تو کیا قرب ملا, کیا ساتھ ملا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور آپ کی زندگی کا اگر یوں کہا جائے کہ کیا سرکل تھا, کیا ان کی زندگی تھی, تو میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے. یہی مقصد تھا صدیق اکبر کی زندگی کا. اور آپ نے, آپ کی سیرت کو جتنا پڑھیں یہ پروف ہوتا ہے کہ سب کچھ تن من دھن سب نبی پاک پر آپ نے قربان فرمایا.
ماشاءاللہ, یہ تو وہ زندگی پاک تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری.
واہ,
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی آپ کے لیے کچھ ارشاد فرمایا. حضور کی آپ سے محبت کیسی تھی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر جو کہ عاشق اکبر ہیں, ان سے محبت بھی فرمایا کرتے تھے. آپ کے فضائل بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی آٹھویں جلد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند فرامین احادیث طیبہ ذکر فرمائے ہیں کہ جس کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت واضح ہوا کرتی ہے. تین روایات میں پیش کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حبر الامہ فرمایا, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو امت کے بہت بڑے عالم کا لقب عطا فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایک تالاب میں گئے اور وہاں تیراکی کرنے لگے. وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام تالاب میں پیر یعنی تیرنے لگے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے یار کی طرف پیرے یعنی تیرنے لگ جائے, اپنے دوست کی طرف چلا جائے. سب نے ایسا ہی کیا, یہاں تک کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقی بچے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچ گئے. اب کیا ہوتا ہے کہ دونوں باقی ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیر فرماتے ہیں یعنی تیر کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں گلے لگا کر ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, مگر یہ میرا یار ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا, اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے ساتھ محبت بھی واضح ہوتی ہے. ایک اور بھی حدیث مبارک ہے, حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ہم خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تم پر وہ شخص ظاہر ہوگا کہ اللہ نے میرے بعد اس سے بہتر اور بزرگ کسی کو نہیں بنایا, وہ شخص ہمارے پاس آئے گا. اور فرمایا کہ اس کی شفاعت شفاعت انبیاء کرام کے مانند ہوگی. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حاضر ہی تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں, اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر خدمت ہو گئے، تشریف لے آئے تو حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ فرمایا، یعنی ہاتھ ملایا اور پھر آپ کو گلے لگایا اور آپ کو بوسا بھی دیا۔ تو سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور صدیق اکبر کا منہ چومتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو الحسن، ابو بکر کا مرتبہ میرے یہاں ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ میرے رب کے حضور میں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت
شان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عطا فرمائی۔ اسلام یہاں آ جائے، ماشاء
اللہ۔
نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری ہمارے درمیان موجود ہیں، ماشاء اللہ۔ موضوع بھی جاری ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک شان اور آپ کے کارناموں کو سننے، اس کی برکتیں لینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں، انشاءاللہ نگران شورا سے بھی مدری پھول لیں گے۔ کال سنائیے۔
مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ امامہ شریف پہنتے ہیں، کیا کبھی یلو رنگ ہوتا ہے، مختلف کلر کے ہوتے ہیں؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہیں جو آپ کلر پہنتے ہیں؟ برائے مہربانی میری رہنمائی فرما دیجیے۔
مفتی حسان صاحب کچھ فرمائیں اگر اس بارے سے کچھ۔
سات کلر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ایک ہے نفس امامہ، اس کی سنت ہے، اور دوسرا کلر جو ہے وہ سنت۔ تو امامہ تو کوئی بھی پہن لیا جائے سنت ادا ہو جائے گی، اور دوسرا جو کلرز ہیں وہ سات کلر ہیں، ان میں سے کوئی پہنا جائے تو یہ کلر کی سنت، یعنی بعض تو باقاعدہ سنت ہے اور بعض ثابت ہیں۔ تو سفید امامہ، سیاہ امامہ یہ اکثر ہوا کرتا تھا، اور شیخ محقق کے مطابق جو ہے وہ کبھی کبھی سفید سبز امامہ بھی، گرین امامہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ دیگر امامے پہننا، سات کلر یہ ثابت ہیں جو امامے کے فضائل نامی کتاب کے اندر موجود ہیں، باقی اس طرح کا کلر جو ہے وہ میرے علم میں نہیں کہ یہ ثابت،
لیکن سنت پھر بھی ادا ہو جائے،
امامہ پہننے کی سنت ادا ہو جائے۔
صحیح۔ اگلی کال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سے ایک بات یہ معلوم کرنی ہے کہ جیسے بعض لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے تو اس میں اگر سونا خرید لیا جائے، اور باقاعدہ بعض تو اس پر اسٹرکٹ عمل کرتے ہیں کہ سونا خریدتے ہیں، تو اپنی حیثیت کے مطابق سونا خریدنے سے برکت ہوتی اور خیر کی علامت اس کو سمجھا جاتا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت ہے یا ایسے یعنی کہ یہ عوام میں رائج ہے، کے بارے میں بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب،
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یعنی کوئی خاص اس کی نہ کوئی فضیلت نہ حقیقت ہے،
عوامی بات ہے،
عوامی بات ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ دس محرم الحرام شریف میں وہ بھی اپنے اہل خانہ پر دسترخوان میں وسعت دینا، ان کو کھانے وغیرہ کے حوالے سے، اس کو خیر و برکت
کہ اس پرٹیکولر تاریخ کے لیے۔
جی
ٹھیک ہے،
عاشورہ کے دن کے۔
ویسے مفتی حسان صاحب نے کل بڑی اچھی بات کی کہ جب بھی اپنے اہل و عیال پہ کچھ خرچ کریں گے تو وہ صدقہ، بلکہ افضل صدقہ ہے۔
لیکن یہ جو بتا رہے ہیں بطور خاص متعین کے زیور خریدنا، اس سے بطور خاص کوئی
زیور بھی تو انہی پہ خرچ ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں گھر والے۔ اگلی کال دیجیے۔
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں نے دو بکرے پالے، میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان کرنا چاہتا ہوں، ان سے ان کی عمر 6 مہینے، ربیع الاول کو 8 مہینے ہو جائے گی، کیا میں اس کو قربان کر سکتا ہوں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتیان کرام کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ناظرین، آپ سے مختلف سوالات ہو رہے ہیں، جواب عطا فرما دیں۔
اصل میں جو قربانی، ایک تو قربانی جو واجب ہوتی ہے یا عقیقے کی جو قربانی کی جاتی ہے، اس میں تو شرائط ہیں جانور کی کہ وہ سال بھر کا ہونا چاہیے بکرا، لیکن یہاں پہ وہ قربانی نہیں ہے کہ جس کے لیے شرط قرار دیا جائے۔ تو اگر یہ اس قابل ہیں، قربانی کی جا سکتی ہے، تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصال ثواب کے لیے آپ کی بارگاہ میں قربت، یعنی آپ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کو قربان کیا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، اگلی کال۔
ربیع الاول میں استاد صاحب قربانی کیسے ہوگی؟ وہ کہیں گے ربیع الاول کے اندر
وہ قربانی نہیں نا، اسی لیے
وہ نیاز وغیرہ کے لیے شاید،
جی نیاز
کو ذبح کر کے تقسیم وغیرہ کرنا چاہ رہے ہوں۔ اگلی کال دیجیے۔
मोहम्मद तोसी अफ्तारी न्यू कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि वालिद साहब को यूनियन बैग लगा हुआ है, इस सूरत में नमाज पढ़ सकते हैं? और दूसरा एक ये था कि मतलब मुहर्रम के सिलसिले में प्रोग्राम हो रहे हैं तो सलाम जो होता है आखिर में एक सलाम सुल्तान सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, ये सलाम पढ़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम।
क्या ग्रीन बैग लगा हुआ है, वालिद साहब को नमाज कैसे पढ़े इस सूरत में?
देखिए, इस पे माजूर शरी वाले आकाम होते हैं। अगर कोई ऐसा ही मामला है कि उसके बगैर वो जुदा ही नहीं हो सकता, तो अब इसके ऊपर माजूर शरी वाले आकाम आएंगे। और माजूर शरी का जो हुक्म होता है उसमें यह है कि एक वक्त में उस वजू से वो नमाज पढ़ सकते हैं।
ठीक है, मजीद इंशाल्लाह कॉल शामिल करेंगे। हुजूर निगरान शूरा भी हमारे साथ हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला की मुबारक जिंदगी ये पाक से हम कुछ फैज लेने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह आपका भी मुताला वसी है, इस बारे में आप भी कुछ मदनी फूल अता फरमाएं। खुसूसन आपकी खिलाफत, आपकी हुक्मरानी के वो दो साल जो कई हाकिमों के 200 साल से भी ज्यादा यकीनन अहमियत रखते हैं, आप क्या फरमाएंगे उन खिलाफत के दो सालों के बारे में?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने खिलाफत की बात की तो यकीनन खिलाफत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु, आप तो 200 साल कह रहे हैं, मैं तो किसी के मामले में भी इस बात का कायल नहीं हूँ कि इनकी खिलाफत का कोई भी तकाबुल किसी की खिलाफत के सैकड़ों हजारों करोड़ों साल से किया जा सके।
सही,
ठीक है ना? तो क्योंकि जिसको भी आगे कामयाबी मिली, उस कामयाबी की बुनियादी सिद्दीक अकबर की खिलाफत।
क्या बात, क्या बात,
रदियल्लाहु तआला अन्हु। क्योंकि इनका इनके वो कारनामे थे, इनकी वो जुर्रत थी, इनकी वो इस्तेकामत थी, इनकी वो बहादुरी थी, और जो बाद में वो इनके लिए कोई मॉडल था और ये खुद अपनी जात में एक मॉडल बनकर आए थे।
नो डाउट, बिल्कुल,
क्योंकि ये इनसे पहले कोई खलीफा वक्त ना था।
सही,
यही खलीफा अव्वल है।
बिल्कुल,
तो ऐसा नहीं था कि इनसे पहले कोई इस मनसब के लिए किसी के पास कोई उसूल या कोई तरीके कार वजा किया जाए।
वाह, आपने सेट कर,
ये कह सकते हैं फारूक आजम रदी अल्लाह तआला का ये कॉल बयान किया जा सकता है कि आपने अपने बाद में आने वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर दिया, मुशक्कत में डाल दिया है।
सही,
मुश्किलें पैदा कर दी इससे,
यानी आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपकी एहतियातें। और सच्ची बात यह कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर बस है कि जो आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए वो बस।
वाह वाह,
खिलाफत के बाद का जैसा आप मुझे इरशाद फरमा रहे हैं, हुक्मरानी आपकी जो खिलाफत थी उसके
पहला स्टेप तो ये
था का एक ऐसा पहलू है कि उसमें आपकी शख्सियत का एक अलग ही रंग है।
वाह वाह,
सही,
क्योंकि वो रंग में मुनकरीन ज़कात से मुकाबला है और उस रंग में जो नबूवत के झूठे दावे करने वाले थे उनका मुकाबला, यानी कि जो तहफ्फुज खत्म नबूवत का जो अकीदा है,
वाह वाह,
इसके असल सिपे सालार आजम मेरे सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये है सिपे सालार आजम जिन्होंने अकीदा खत्म नबूवत का जिस अंदाज से तहफ्फुज किया और जिस अंदाज पर आपने लश्कर भेजे और लश्कर फिर लश्कर भेजे, हत्ता के आपने इस फितने का जो सद्देबाब किया वो अपनी मिसाल आप जो वो पूरा एक वाकिया है
जी,
जो मुसलिमा कज़्ज़ाब का मुकाबला हुआ और हजरत वहशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते मुबारक से उस नबूवत का झूठा दावा करने वाले वाला
आपका
वो वासिले जहन्नम हुआ, कत्ल हुआ। और तो ये था, तो वो जो कैफियत थी ना कि ज़कात ना देने वालों के बारे में के मैं इनसे जंग करूंगा, और फारूक आजम रदी अल्लाह तआला दीगर साहबाए कराम का उस मामले में इतफाक ना होना, फिर बाद में ये बात का इकरार हो जाना कि जो जो सीने की कुशादगी सिद्दीक अकबर को हासिल हुई वो इनकी मिसाल आप तक, वो क्या ऐसा नजरिया था, वो शरी क्या ऐसा हुक्म था और वो शरीयत की वो कौन सी शिक थी कि जो सिद्दीक अकबर पर जाहिर हो रही थी और उन्होंने कहा कि मैं इनसे जिहाद करूंगा
जी,
कि वो क्यों ज़कात का इनकार कर रहे हैं। वो उनका हुक्म जो सिद्दीक अकबर के सामने वाजे हुआ था बाद में औरों के सामने, फिर ये जो सीरत का पहलू है ना कि आपकी अप्रोच किसी चीज पर बहुत अच्छी थी कि जब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही नाजिल होती है खुतबा हजतुल वदा के मौके पर और कुरान करीम की जो आयत नाजिल होती है तो इस पर सिद्दीक अकबर का रोना
اور باقی کا خوش
بقیہ کا خوش ہونا. وہ صدیق اکبر کی معرفت کہ ہر نبی اپنا ایک منصب جو ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے
جدا
رخصت ہو جائیں گے, جدا ہو جائیں گے. یہ جو عشق رسول کی جو اپروچ تھی, معرفت رسول کی جو اپروچ تھی,
بالکل,
اور شرعی احکام اور شرعی مسئلے کو اور قرآن و حدیث کو حکم کو صحیح سمجھنے کی جو اپروچ تھی, یہ ان کی ایک خاص خصوصیت تھی. اور اس پر ان کا جو استقامت و جماؤ تھا نا, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس نہ لوٹنا, حالانکہ جس لشکر میں اسامہ بن زید سپہ سالار تھے اس وقت, یہ ایزے اس لشکر کے ایک فرد صدیق اکبر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن خلافت کے بعد آپ نے اس کو باقی رکھا اور خود چھوڑنے گئے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو.
آپ پیادہ چھوڑنے گئے, وہ گھوڑے پہ بیٹھا,
اور وہ تھا کہ میرے آقا نے جس چیز کو باقی رکھا میں اسے کیسے لوٹا سکتا ہوں. یہ جو معرفت کی جو چیز تھی نا, میں کہتا ہوں اپروچ, جو ایک انگلش کا ایک ورڈ ہے, ایکسٹرا آرڈنری ان کی ایک اپروچ تھی چیز کو سمجھنے میں, معرفت میں, اور کچھ شخصیت کی پہچان, یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا صلح حدیبیہ اور دیگر اس طرح کے واقعات پر, جیسے کہ معاہدہ ہوا
جی,
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم ایسے صحابی کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا, یعنی ایسی شخصیت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ مطلب کہ وہ بے چین ہو گئے کہ یہ کیسا معاہدہ ہے جب ہم حق پر ہیں. تو جو بات بارگاہ رسالت میں انہوں نے عرض کی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات پر جو جواب ارشاد فرمایا, اس جواب کے بعد جب آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہی بات عرض کرتے ہیں, تو مینو عین وہی جواب کم و بیش جو آقا نے ارشاد فرمایا تھا سیم جواب صدیق اکبر بھی دے رہے ہیں. اتنی کلوزنس ہے, ایک تو نا قرب کا ہونا, عبدالحبیب بھائی آپ جیسے ماشاءاللہ قرب کی بات کر رہے تھے, ایک قرب کا ہونا, قرب کئیوں کو کئیوں کا نصیب ہو جاتا ہے, لیکن اس سوچ کو اپنے اندر ابزارب کر لینا اور اپنے اندر اس سوچ کو لے لینا, پھر اس سوچ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا نا, یہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, کہ کتنا کنورٹ ہے ان کی طبیعت وہ کرتے چلے گئے. تو یہ چند چیزیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نمایاں.
آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلا اسٹیپ تھا جو خلافت میں, سب سے پہلا اگر کوئی معاملہ امت پر درپیش تھا وہ تو اسے سنبھالنا تھا, اسے یکجا اور متحد رکھنا تھا. اور اس میں جو آپ نے رول ادا کیا ہے اس بارے میں آپ کیا؟
وہ رول وہ بھی مطلب کہ ون پوائنٹ رول ہے کہ جو سرکار نے فرما دیا نا, بس اس پر ہم جمے رہو صلی اللہ تعالی وسلم. ون پوائنٹ رول ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, آقا نے کیا فرمایا تھا, یعنی وہ جو
اتنے بڑے سانحے کے بعد وہ بھی سب سے بڑے عاشق تھے, لیکن اپنے آپ پر بھی کنٹرول کیا اور صحابہ کرام کو بھی یکجا کر کے رکھا. نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد جو کردار ادا کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمیں
حوصلہ
کے بارے میں تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم ردت, یعنی یہ جو دن تھا نا, یوم جو خلافت تھا, اس میں صدیق اکبر مقام نبوت پر کھڑے ہوئے تھے, یعنی نبی نہیں تھے لیکن وہ رول ادا کیا تھا کہ جو ایک نبی کا رول ہوتا ہے, کس طریقے سے امت کو مشتمل رکھا تھا.
آیت کریمہ تلاوت کی جس سے فاروق اعظم
وما محمد الا رسول,
اس سے پہلے آیت نازل ہوئی ہے
صحیح,
مگر اس آیت کریمہ کے سنتے جو فاروق اعظم کی کیفیت تبدیل ہوئی,
ایسا لگتا ہے
یہ
پہلی بار سنی ہونا. ایسا
وہ ان افراد کو سنبھالنا, افراد کو چلانا, ان کن کن کیفیات میں لے کر چلنا, پھر جو ایک ایموشنل میٹر ہیں وہاں پر, جو دیگر ہیں وہاں پر,
کیا بات,
اس ہر چیز کو لے کر چلنا, پھر یک لخت رک جانا کہ آپ مارکیٹ میں جائیں گے کام کریں گے تو امور خلافت کون چلائے گا,
صحیح,
فوراً ریٹرن اپنے کام کاج کو اگر ہم کہیں کہ بس جو بھی قلم ختم کر دینا,
بڑی بات,
اور آ کر وہ وظائف کی طرف آ جانا,
وظیفہ بھی
اور وظیفہ بھی کیلکولیٹڈ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ, یعنی یہ سب چیزیں نہیں تھی نا,
آقا کی تربیت کا شاہکار تھے نا
بھائی. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے تو امت کے لیے رہنمائی فرما دی نا کہ آپ کی غیر موجودگی میں مصلی ان کے سپرد کر دیا نا, امامت ان کے سپرد کر دی. تو دین کے معاملے میں جس کو امام بنایا گیا, صحابہ کرام نے اپنے دنیائی معاملے میں بھی اسی کو اپنا امام بنا لیا.
سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ جو شعر ہے, فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق کو عمر کو خبر نہ ہو. اس شعر میں کیا ہے مفتی حسن صاحب؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کہتا ہے کہ یہ دونوں
کون،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام اہل جنت کے سردار ہیں. لیکن یہ فرمایا کہ لا تخبرہما، ان دونوں کو اس بات کی خبر نہ دینا. تو اسی حدیث کی طرف اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اشارہ
کیا. یہ محبت والی بات ہے کہ خبر نہ دینا. میں بتاؤں گا تو زیادہ خوشی ہوگی.
جی
اللہ
ہے نا، میں بتاؤں گا نا، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ تم بتاؤ گے تو ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا تو زیادہ خوشی ہوگی. آپ وہ نہیں ہچکا ہوا تھا کسی کا، تو آپ نے عرض کی تھی امیر سنت کو، اگر آپ بتا دیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ
مثال بھی آپ نے بڑی اچھی دی.
یہ خود ہی میرے ساتھ پریکٹیکل ہوا تھا. ایک کیسا دور آتا تھا
ہمارے ماشاء اللہ،
تو امیر سنت، تو انہوں نے عرض کی تھا کہ مدینہ مدینہ آپ ان کو کہہ دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دیں تو زیادہ خوشی ہوگی. تو جب بڑا کوئی اس طرح خوش، پھر مالک جنت ہی کہہ دے نا،
سبحان اللہ،
تو وہ ایک میٹر ہوتا ہے.
کیا بات،
یہ ایک الگ ان کی کوالٹی تھی.
جنتی جوانوں کے سردار جو ہیں ان کے والد گرامی سے کہا جا رہا ہے کہ جو جنت کے بزرگ ہوں گے بڑی عمر والے حضرات،
حضور
ان کے سردار
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، یعنی یہ کہ جو شان نزول اور جس طرح کے تفاسیر میں مضامین ہیں کہ اللہ کریم کا پیارے صدیق اکبر کی شان میں سورہ نور میں بیان کا آنا، اور پھر مطلب کہ وہ ان کا منع کرنا کہ میں ان کے ساتھ اب وہ حسن سلوک جاری نہیں رکھوں گا، اور اللہ کریم کا آپ کے اس کہنے پر آیات کریمہ کا نازل کرنا، سرکار کے ذریعے صدیق اکبر تک بات پہنچانا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچنی کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، جو ایک شان نزول کے طور پر تھا. اگر چاہیے ہمارا آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے
جی،
تو وہ ہے نا اول الفضل،
ولا یأتلی اول الفضل منکم ان یؤتوا اولی القربی،
کس کے لیے؟
جی
وسعت،
کہ تم میں وہ ہے جو تم میں زیادہ فضیلت والے ہیں.
جی
آگے کیا تھا؟
الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے؟
تو شاید میں مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پڑھا ہے کہ آقا میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، اللہ میری مغفرت کر دے. یعنی صدیق اکبر نے اس پر باقاعدہ وہ ریپلائی دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر کو آیت کریمہ سنائی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت کریمہ کے سننے پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ریپلائی دیا کہ آقا میں بالکل اس بات کو پسند کرتا، اللہ میری مغفرت کر دے. یعنی یہ ایک آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے، سرکار کے سر اقدس پر نازل ہو رہی ہے، آقا وہ آیت جس کے لیے نازل ہو رہی ہے اس کو آیت بیان کر رہے ہیں،
اور
وہاں سے وہ آیت کریمہ سن کر اپنے رب کو ریپلائی کر رہے ہیں،
سبحان اللہ،
اور وہاں سے ساری چیزیں چل رہی ہیں. پھر ولیعفو ولیصفحو کا کتنا خوبصورت ہے، انہیں چاہیے کہ معاف کرے درگزر سے کام لیں.
آپ نے
وظیفہ بھی
جاری بھی کر دیا، اور بات بھی کتنی امپورٹنٹ تھی، بات کو چھوٹی تو نہیں دینا یار. کوئی آپ پر میرے پر بات کرتا ہے تو کتنی ہم کو بھاری پڑتا ہے، اگر کوئی کسی کی بیٹی پر بات کر دے اور اتنے عرصے تک بات چلے،
کرے بھی وہ جس کو پہلے راشن،
پہلے تو ہاں پہلے تو اس کے ساتھ وہ بھی رشتے دار بھی ہیں،
جی
رشتے دار بھی ہیں، اور اس نے سلوک وہ سلے رحمی کے سارے رشتے یہ سب چل رہا ہے، اور یوں ایک آن کے آن ولیعفو ولیصفحو کہ اس بات پر جو ایک بالکل
سبحان
اللہ یہ ہے صدیق،
تربیت مصطفیٰ کا شاہکار ہے. اور پھر اسی جو خلافت پر بات کر رہے تھے نگران شورا ماشاءاللہ، کہ خلافت میں کئی ایسے اہم امور آپ نے سر انجام دیے اور ایک ٹرینڈ سیٹ کیا. اس سے پہلے تک تو کسی نے اس منصب پر قدم ہی نہیں رکھا تھا، اس کے بعد ہول سول آپ ہی سب کچھ تھے، ساری اسلامی سرحدیں آپ کی تھی.
صاحب یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی واقعہ عف کی، یہ آیت کریمہ اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر میں تھے، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی کے گھر میں تھی.
جی
اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم وہاں ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں کلام ہوا، اور پھر آپ نے کچھ یوں فرمایا کہ میں اس معاملے میں کیا کہوں، اور یہ جو گفتگو ہوئی اسی وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تبدیل ہوئی، آثار وحی ظاہر ہوئے، اور وہیں آیت کریمہ کا آنا. تو یہ گھر کس کا تھا؟ صدیق اکبر کا تھا.
اللہ اللہ،
صدیق اکبر کے گھر میں ہی
آیا ہے تطہیر،
آیا تطہیر نازل ہوئی ہے واقع اس پر یہ ہوا اور امبی جان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, صدیق اکبر کے شان بیان ہو رہی ہے, گھر کیسا تھا
یار؟
آیا تھے نازل.
بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں, صبح و شام ہمارے گھر پر تشریف لایا کرتے تھے.
اور یہ میں ایک بار آ جائیں وہاں چراغا چراغا ہو جائے.
اور یہ بھی تھا کہ مطلب آپ فرماتی ہے کہ میں مجھے اتنا تو تھا کہ میرے معاملے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وضاحت فرما دیں گے, مگر یہ نہ سوچا تھا کہ میری شان میں اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما دے گا
صبح قیامت تک.
یہ شان میرے آقا صدیق اکبر کی شہزادی کی ہے.
اللہ
سبحان اللہ
سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات یہ چلی تو ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے تو آ کے کہا کہ ابو بکر کو اللہ کا سلام,
اللہ
یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنا سلام. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معیت اور صحبت اور رفاقت میں ایام گزرے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے ہی مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من اطعم منکم الیوم مسکینا, آج کوئی مسکین کو کھانا کھلا کے آئے, یعنی روز مرہ کے اعمال بھی دیکھے
جی.
تو آپ کہہ رہے ہیں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما, آج روزے کی حالت میں کوئی آیا؟
اللہ اللہ.
کہتے ہیں انا یا رسول اللہ, خود روزے کی حالت میں مسکین کو کھانا کھلا کے آ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد منکم الیوم مریضا, آج کسی مریض کی بھی کوئی عیادت کر کے آیا ہے؟ کہا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو چیزیں آپ پوچھتے گئے, آگے جنازے کا پوچھا, جنازے کا بھی ہاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنازہ بھی آج ایک ادا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع فی امرئن الا دخل الجنہ, جس بندے خدا میں یہ اوصاف جمع ہوں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. جنتی تو آپ کو بارہا کہا گیا, یعنی کتنی فضیلتوں میں ہجرت پر جنت کی بشارتیں ہوئیں تو اس میں, عشرہ مبشرہ ہے تو اس میں, غزوہ بدر ہیں تو اس میں, پھر اتنی بار مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کہا گیا, بلکہ نہ صرف جنتی, یہاں تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو جنت سے, جنت میں جانے سے پہلے دروازوں سے آوازیں آئیں گی, باب الصلاح سے, باب الریان سے, مختلف جگہوں سے. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جنت کے قریب جائے سب دروازوں سے آواز آئے کہ مجھ سے داخل ہو جاؤ؟ تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ابو بکر وہ تم ہو گئے.
سبحان اللہ.
جب جنت کے قریب جاؤ گے تو سارے دروازوں سے آواز آئے گی کہ مجھ سے
کہاں سے تشریف لائیے. سبحان اللہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے, اس کی روح سے بھی کوئی فضیلت ہے حضرت ابو بکر کے لیے؟
جی, یہ تو امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ تعالی علیہ تھے اور امام اہل سنت نے الزلال الانقا میں اس بات کو بیان کیا ہے, دو آیتوں کا نتیجہ بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کی جو سورہ واللیل ہے اس کی آخری آیتیں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان ہوئی ہیں. اور آپ
وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى
وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, کہ اس سب سے بڑے متقی کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے دور رکھے گا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ پاکیزہ ہو جائے. مَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, اس پر کسی کا احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, اس کا جو مقصد ہے وہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کا حصول ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اور ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہوگا. اچھا, یہ اس کے بعد کی سورت سورۃ الضحیٰ, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل فضیلت کے اوپر سورت ہے. تو اس کو یعنی ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت ہے, اور اس سے قبل کی جو سورت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سورت ہے. تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, کہ اس جہنم سے اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑے متقی کو دور رکھے گا. یہ آیت مبارکہ مفسرین کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی. یہاں پر اتقا یہ صدیق اکبر کو فرمایا گیا, اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے. دونوں آیتوں کو ملائیں گے کہ سب سے بڑا متقی خود اللہ تبارک و تعالی نے امت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا اور دوسرے مقام پہ فرما دیا کہ سب سے بڑا متقی ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا عزت والا ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والے
سب سے بڑھ کر عزت والے ہیں اور پھر افضل البشر عباد الانبیاء.
جی
اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کا بیان فرمایا اور اس کی تصدیق کرنے والے نگران شورا اس پر کچھ فرمائیں گے. معراج کی تصدیق میں سب سے اول اگر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو کیسا موقع تھا؟
وہ ایسا موقع تھا کہ اس سے پہلے کی اگر بات کریں نا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ کو دیکھتے ہوئے آپ تو انتظار کرتے تھے کہ سرکار کا اعلان نبوت فرمائیں گے.
صحیح.
یہ صدیق اکبر کی شان ہے. یعنی یہاں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا وہاں انہوں نے ایمان لے آئے. تو یہ تو بھائی یہ پہلے یہ ہیں ہی ہر چیز میں پہلے 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 فرسٹ فرسٹ فرسٹ. تو یہ معراج کی تصدیق میں بھی یہ آگے ہی آ گیا کہ بس سرکار نے فرمایا صحیح فرمایا درست فرمایا.
سبحان اللہ.
تو یہ ان کی بس کیا کیا بیان کریں گے
کیا کہوں تجھے
کیا کیا کہوں تجھے. صحیح.
یہاں یہ کہ جو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آیت ناظرین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو ایک چھوٹی بات ایک بات اور مرض آیت تیمم کی جو آیت نازل ہوئی کہ جس میں تیمم کرنے کی اجازت دی گئی کہ پانی نہ ہو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور جو خصوصیات اس امت کی بیان کی گئی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں وہ دی گئیں جو مجھ سے پہلے ایک امت کو نہیں دی گئیں. اس میں سے ایک بات کی ارشاد فرمائی کہ جعلت لی الارض مسجدا اور بعض میں ہے کہ طہورا کہ جو جگہ ہے اس کو سجدے کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ جہاں بھی پاک جگہ ملتی ہے ہم نماز پڑھ لیں اور مٹی سے ہم تیمم کر سکتے ہیں. تو یہ تیمم اس کے حوالے سے یہ جو واقعہ پیش آیا وہ ایک غزوے میں واپسی پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے رکنا پڑا کیونکہ انہوں نے آریتن لیا تھا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے. تو وہ رک گئے تلاش کرتے رہے ساری نہیں ملا. رات ہو گئی تو رات وہیں قیام کرنا پڑا. صبح ہوئی تو پانی نہیں تھا. لوگ جو ہے وہ پریشان ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ یہ آپ کی بیٹی نے کیا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کو روک لیا پانی نہیں ہے وضو کرنا ہے اور وضو ہو نہیں پائے گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جلال میں اندر گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے.
اللہ
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں کوکھ پر انگلی ماری کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت یافتہ تھی. جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار سور کے اندر پاؤں نہیں ہلایا تھا جب سانپ نے ڈنگ مارا تھا تو تکلیف ہو رہی تھی لیکن پاؤں نہیں ہلایا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے اندر خلل نہ آ جائے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاگے بتایا گیا کہ یہ ایسا معاملہ ہو گیا تو اس وقت یہ آیت تیمم نازل ہوئی. تو حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کی بہت ساری برکتیں یہ جو ہے وہ اہل اسلام کو حاصل ہوئی ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابتدا میں نے بھی عرض کی اور نگران شورا نے اس کو اور واضح کر دیا کھول کے بیان کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب و احترام کرتے تھے اس پر احادیث طیبہ بہت ساری موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے آپ کو امام مقرر کیا آپ نے نمازیں پڑھائیں اور حضور علیہ السلام کے پیچھے حضور علیہ السلام نے جن کے پیچھے نماز پڑھی وہ سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی ایک نماز ادا کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے ایک جگہ صلح کرانے کے لیے. جب واپسی تشریف لے کر آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے. حضور علیہ السلام آگے پہنچے صحابہ کرام علی مردوان نے تصفیق کرنا شروع کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ متوجہ ہو جائیں. نماز حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا یلتفتو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو کہیں بھی التفات نہیں کرتے تھے توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. اب جب تصفیق بڑھتی چلی گئی آوازیں بڑھتی چلی گئیں تو آپ متوجہ ہوئے دیکھا حضور علیہ السلام پیچھے تشریف فرما ہے. تو آپ پیچھے ہٹنے لگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اشارہ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ وہیں رہو. تو آپ کھڑے رہے پھر اس کے بعد آپ پیچھے آ گئے اور حضور علیہ السلام آگے گئے. تو پھر جب نماز پوری ہوئی تو پوچھا کہ جب میں نے کہا تھا تو تم کیوں آگے کھڑے نہیں رہے. تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ آپ نے حکم کی تعمیل کی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ ما کان لی ابنی ابی قحافہ, اپنا نام نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کا یہ مقام نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا, اس لیے میں پیچھے آ گیا.
نام نہ لینے کی کیا وجہ ہے؟
آج اسی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میری یہ حیثیت نہیں کہ میں نام لے کے بات کروں.
نہ اپنا نام لیا نہ اپنے ابو کا نام لیا,
ان کی بھی
کنیت استعمال کی. اور شاید میرا خیال ہے مفتی صاحب کی اگر تصدیق کریں کہ وہ نماز کہاں, جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے بھی نماز شروع کی,
وہیں سے شروع کی.
ہاں, اور وہ کہاں تھے, کیا تھا, اور نماز ہو گئی سب کی.
جی,
اور کیسی کامل اکمل نماز ہو گئی. یہ نہ سجدہ سہو ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا.
یہ تو مسئلہ شرعیہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے
نماز میں بلائیں
کلام کی وجہ سے جو ہے وہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے.
اللہ اللہ,
اجازت تو بہت سارے مقامات پر ہوتی ہے کہ نماز چھوڑ کے بندہ جا سکتا ہے, والدین بلاتے ہیں یا کسی کو دیکھا کہ وہ گر رہا ہے اور اسی کے بچانے پر موقوف ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کی بنیاد پر نماز ٹوٹتی نہیں.
بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یا شہید کربلا فریاد ہے, نور چشم فاطمہ فریاد.